আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আমালিনা। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم اهنس بعشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعل لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين يا رب العالمين محترم حضرات المؤسس خواتین الحمد للہ ہم سورة البقرہ کے 28 رکوع مکمل کر چکے ہیں آج 29 رکوع سے ترجمے کا آغاز ہو رہا ہے رکوع نمبر 27 سے لے کر رکوع نمبر 31 تک بلکہ رکوع نمبر 28 سے لے کے رکوع نمبر 31 تک یہ چار رکوع ہیں 28, 29, 30, 31 کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے نکاح اور طلاق کے حوالے سے مختلف ہدایات عطا فرمائی. طلاق کے حوالے سے بعض اہم باتیں رات میں بیان کر چکا ہوں. اب انشاءاللہ یہ جو تین رکوع ابھی مزید پڑھنے ہیں اس موضوع پر ان کا انشاءاللہ ترجمہ ہمارے لیے کفایت کرے گا. فرمایا الطلاق مرتان، طلاق تو دو بار ہے، یعنی دو بار ایسی طلاق ہے کہ جس کے بعد رجوع کا امکان ہے. اگر عدت کے دوران ہی رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، وہ طلاق رجعی بن جائے گی. ایک یا دو طلاقیں دی تھیں اور عدت جس کا ذکر کل آ چکا ہے کہ اس کی کیا مدت ہے، اس دوران رجوع کر لیا تو یہ طلاق رجعی ہے. لیکن اگر عدت گزر بھی جائے تو تب بھی اگر ایک یا دو طلاقیں ہیں تو پھر بھی دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے نکاح کے ذریعے سے. اب اسے کہا جاتا ہے طلاق بائن. تو فرمایا طلاق تو دو ہی مرتبہ ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہ اس کے بعد یا تو بھلے طریقے پر روک لینا ہے، رجوع کر لینا چاہیے، اَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا بڑے اچھے طریقے سے خوبصورتی سے دے دلا کے اور بیوی کو رخصت کر دیا جائے، علیحدگی اختیار کر لی جائے. ولا یحل لکم، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں، ان تاخذوا مما آتیتموهن شیئا، کہ تم اپنی ان بیویوں سے جن کو طلاق دے کے رخصت کر رہے ہو تم ان سے کچھ بھی مال لو جو تم نے ان کو دیا ہے. جب تعلقات اچھے تھے، خوشگوار تھے، تو تم نے انہیں تحفے طائف دیے، اب یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کو رخصت کر رہے ہو تو ان سے تحفے طائف واپس لے لو. حدیث میں آتا ہے کہ کسی کو تحفہ دے کر واپس لینا بالکل ایسے ہے جیسے کہ کیا کرنے کے بعد اس کو دوبارہ چاٹ لینا. الا ان یخاف الا یقیم حدود اللہ، ہاں سوائے اس کے کہ وہ دونوں اس بات سے ڈرتے ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے. بعض اوقات ایسی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ آدمی اپنی بیوی پر جبکہ تعلقات خوشگوار ہوں کچھ زیادہ ہی فدا ہو جاتا ہے اور بعض اہم چیزیں بھی اس کے نام کر دیتا ہے. اب جب علیحدگی ہوتی ہے تو پریشان ہوتا ہے کہ اب میری گزر اوقات کہاں کیسے ہوگی. مثال کے طور پر ایک واقعہ میرے علم میں ہے کہ ایک شخص نے اپنی پوری فیکٹری بیوی کے نام پر کر دی اور بعد میں کسی وجہ سے علیحدگی کی نوبت آ گئی. اب وہ شخص پریشان ہوا کہ علیحدگی ہو گئی تو میرا جو کل روزگار کا ذریعہ ہے فیکٹری وہ تو بیوی کے نام پر ہے. تو اگر ایسی صورت پیدا ہو ان کو محسوس ہو کہ یہ معاملہ ایسا ہو جائے گا کہ ہم اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے, کوئی جھگڑا فساد ہو جائے گا, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ, تو اگر تم ڈرتے ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے اور آپس میں اس طرح سے لڑ پڑیں گے کہ اس سے کوئی فتنہ فساد پیدا ہو جائے گا, فلا جناح علیہما, تو پھر صورت میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں, فی مفتدت بہ, کہ وہ خاتون کچھ دے دلا کے اپنے آپ کو علیحدہ کرا لے. یعنی وہ یہ صورت ہے خلا کی کہ وہ خاتون وہ اپنا مہر معاف کر دے یا جو تحفہ کو اس کو دیا تھا شوہر نے کوئی جائیداد اس کے نام کر دی تھی وہ واپس شوہر کے حوالے کر دے اور کہے بھائی میری تمہارے ساتھ ذہنی مزاج کی مناسبت نہیں ہے لہذا مجھے تم علیحدہ کر دو. یہ ہے خلا کا, خلا کی صورت کہ بیوی کچھ دے دلا کر یا کچھ مہر چھوڑ کر اور شوہر سے طلاق حاصل کر لے. تلک حدود اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی طے کردہ حدیں ہیں, فلا تعتدوها, پس ان سے تجاوز مت کرو, انہیں پامال مت کرو. ومن يتعد حدود اللہ, اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتا ہے ان سے تجاوز کرتا ہے, فأولئک هم الظالمون, تو ایسے ہی لوگ ناانصاف ہیں اور ظالم ہیں. اب اس کے بعد تیسری طلاق کا ذکر آ رہا ہے جو کہ طلاق مغلظ ہے. دو طلاقوں تک کا تو ذکر آ گیا اور ان کے بعد رجوع کا امکان ہے, لیکن اگر تیسری طلاق دے دی تو پھر اس کے بعد معاملہ ختم. فَإِن طَلَّقَها, اور پھر اس نے اگر اسے ایک اور طلاق دے دی, تیسری طلاق دے دی, فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے, یعنی اب ان کا تعلق جائز نہیں ہے یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح کرے. اور صرف نکاح نہیں ہوگا بلکہ اس میں باقاعدہ رخصتی اور اس نئے شوہر کے ساتھ تعلق قائم کرنا بھی ضروری ہے. اور اگر یہ کام پلانڈ ہو پہلے سے, جیسے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ کرتے ہیں کہ تین طلاقیں ہو گئیں اب کیا کیا جائے, تو بعض ایسے بھی ہیں ہمارے ہاں علماء سو کہ جو ان کو پھر شرعی حلالہ اس کے حوالے سے ترغیب دیتے ہیں کہ جی شرعی حلالہ یہ بالکل ناجائز ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. نکاح تب ہوتا ہے جبکہ شوہر اور بیوی دونوں کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم یہ نکاح زندگی بھر کے لیے کر رہے ہیں. فقہ حنفی میں تو یہاں تک سختی ہے کہ اگر یہ طے کر لیا جائے کہ ہمارا یہ نکاح 1000 سال تک کے لیے, تب بھی نکاح نہیں ہوتا. حالانکہ 1000 سال کون جیتا ہے, لیکن نکاح کے لیے دونوں فریقوں کے ذہن میں ہو کہ ہم یہ نکاح زندگی بھر کے لیے کر رہے ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ پہلے سے طے ہے کہ یہ نکاح صرف ایک نمائشی ہے اور وقتی طور پر نکاح ہوا ہے اور اس کے بعد پھر وہ شوہر طلاق دے دے گا اور پھر دوبارہ سابقہ شوہر سے تعلق قائم ہو جائے گا, تو حدیث میں حلالہ کرنے اور حلالہ کرانے والے دونوں کو ملعون کہا گیا, دونوں پر اللہ کی لعنت ہوتی. لیکن اتفاقی طور پہ اگر ایسا ہو کہ وہ خاتون کسی اور اب مرد سے نکاح کرے, فَإِن طَلَّقَها, اور پھر وہ مرد اسے طلاق دے دے, یا یہ ہے کہ اس کا انتقال ہو جائے اور یہ بیوہ ہو جائے, فلا جناح علیہما, اب ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں, ان یتراجع, کہ وہ پھر باہم رجوع کر لیں, ان ظن ان یقیم حدود اللہ, اگر وہ گمان کرتے ہوں کہ اب وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے, اب دوبارہ آپس میں نہیں جھگڑیں گے. وتلک حدود اللہ, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طے کردہ حدیں ہیں, یبینها لقوم یعلمون, جن کو اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ جاننا چاہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, تو جب تم بیویوں کو طلاق دو, فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ, اور پھر وہ اپنی عدت کی مدت کو پہنچنے لگیں, ابھی عدت پوری نہیں ہوئی, اپنی عدت کی مدت کو پہنچنے لگیں, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, تو ان کو بھلے طریقے سے روک لو اور یا یہ ہے کہ تو ان کو بھلے طریقے سے رخصت کر دو اور یا پھر یہ ہے کہ ان کو روک لو، یعنی ایک یا دو طلاقوں کے بعد اس کی گنجائش ہے. ولا تم سے کو ہن زرار لتعتدوا، اور دیکھنا انہیں نہ روکنا نقصان پہنچانے کے لیے، ستانے کے لیے کہ تم ان پر زیادتی کرو. اگر کسی کی نیت میں خرابی ہے تو وہ کیا کرے گا، وہ ایک طلاق دے گا، تین مہینے کی عدت ہے، جب تین مہینے پورے ہونے کو آئیں گے تو رجوع کر لے گا، اس کا حق ہے، لیکن اس کی نیت میں فساد ہے، رجوع کر کے دوبارہ طلاق دے دے گا. اب کیا ہے، پھر وہ بیچاری خاتون تین مہینے کے لیے معلق ہو گئی، پھر اسے عدت پوری کرنی ہے. اب جب وہ تین مہینے پورے ہونے کو آ رہے ہیں پھر دوبارہ رجوع کر لیا اور اس کے بعد پھر تیسری طلاق دے دی، اب اس کے بعد پھر تین مہینے پورے ہوں گے، لیکن اب چونکہ تین طلاقیں دے چکا ہے لہٰذا اب تو پکی طلاق ہو گئی. اب اس بیچاری خاتون کی عدت بجائے تین مہینے کے نو مہینے ہو گئی. تو یہ وہ معاملہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے احکامات کے ساتھ کھیلنا. بظاہر اللہ کا کوئی حکم نہیں ٹوٹا، لیکن یہ ہے کہ اس شخص نے اپنی بدنیتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کھیل بنا دیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کو تو اس نے برقرار رکھا، لیکن روح کے اعتبار سے وہ تقوی سے محروم تھا اور اس نے اس خاتون کو غیر ضروری طور پر ایک اذیت دی. تو فرمایا کہ بلا تم سے کو ہننا زرارن، ان کو نہ روک کے رکھو ستانے کے لیے، لتا تدو تاکہ تم ان پر زیادتی کرو. بمن یفعل ذالک فقد ظلم نفسہ، جس کسی نے یہ حرکت کی اس نے اپنی ہی جان پہ ظلم کیا. بلا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، دیکھو اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق نہ بنا لو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو کہ اللہ نے تم پر کی ہے. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور یاد رکھو اس کلام کو جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہے کتاب میں سے اور حکمت میں سے، جس کے ذریعے سے اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، سمجھاتا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی اگر نہ ہو تو جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان اللہ کے احکامات کے ساتھ بھی کھیلتا ہے، لہذا ایسے ایسے ہیلے بھی ہمارے ہاں موجود ہیں کہ زکات کا فرض ہوتی ہے جبکہ جو بھی اضافی مال ہے ضرورت سے زائد اس پر ایک سال گزر جائے، لہذا ہیلا موجود ہے ہمارے ہاں کتابوں میں کہ جب گیارہ مہینے ہو جائے اس مال کو تمہارے پاس تو بیوی کے نام پہ ٹرانسفر کر دو، لہذا تمہیں زکات نہیں دینی پڑے گی، اس لیے کہ تم نے تمہارے پاس سال تک برمال بھائی نہیں. اور جب بیوی کے پاس گیارہ مہینے ہو جائے وہ دوبارہ تمہارے نام پہ ٹرانسفر کر دے. تو بہرحال یہ ہے کہ بعض فقہاء نے اس قسم کے ہیلوں کی شدید مذمت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر حکومت کے علم میں ایسے ہیلے آ جائیں تو زبردستی طلاق دی جائے، زبردستی زکات دی جائے ایسے مال کی. لیکن ایک طرف علماء حق ہے جو ان ہیلوں کے سدے باغ کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسری طرف علماء سو ہیں جو لوگوں کو اس قسم کے ہیلے سکھاتے ہیں. یہ ہے اللہ کی آیات کے ساتھ کھیلنا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ کو بے شک ہر چیز کا علم ہے. تم اگر اللہ کی آیات کے ساتھ کھیل رہے ہو اور بظاہر دنیا والوں کو کہہ رہے ہو کہ میں نے تو کوئی بھی شریعت کا حکم نہیں توڑا، جو کچھ کر رہا ہوں قانون کے مطابق کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نیتوں سے واقف ہے، تمہاری اصل جو مقصود ہے اس سے واقف ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم بیویوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت کی مدت کو پہنچ جائیں، عدت پوری ہو گئی لیکن ابھی طلاق ایک یا دو دی ہیں، ابھی بھی میں نے عرض کیا تھا کہ رجوع کا امکان ہے لیکن اب یہ طلاق طلاق کے بائن ہو گئی، عدت چونکہ گزر چکی ہے لہذا اب نکاح کے ذریعے سے دوبارہ رجوع ہوگا. تو فرمایا جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کی مدت کو پہنچ جائیں، یعنی عدت پوری ہو جائے، فلا تعزلوهن ان ينكحن ازواجهن، تو انہیں مت روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں. یہ اصل میں حکم ہے خاتون کے بھائی اور اس کے والد ان کے لیے. اس وقت پھر بھائی اور جو والد ہیں وہ پھر اپنی غیرت کو لے کر آ جاتے ہیں کہ اس شخص نے ہماری بیٹی کو ہماری بہن کو طلاق دی اور ایک طلاق دی یا دو طلاقیں دیں، عدت پوری ہو گئی، عدت میں رجوع نہیں کیا اس نے، لہذا اب ہم دوبارہ اس کے ساتھ اپنی بہن اپنی بیٹی کو دوبارہ اس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہونے دیں گے. اللہ نے اس سے منع فرمایا. خاتون بھی چاہتی ہے کہ ٹھیک ہے, اس وقت ایک جذباتی کیفیت پیدا ہو گئی تھی, میری بھی کچھ غلطی تھی, میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی, غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا, عدت کے دوران رجوع نہیں کیا, لیکن اب وہ رجوع کرنا چاہ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ نکاح کے ذریعے سے دوبارہ گھر بس جائے. تو جب خاتون بھی چاہ رہی ہے اور اس کا شوہر بھی چاہ رہا ہے, تو پھر بیچ میں خاتون کے رشتہ داروں کو, اس کے بھائیوں کو, اس کے والد کو, ان کو پھر بیچ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. فرمایا جب تم عورتوں کو طلاق دو, بیویوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے, عدت کی مدت کو پہنچ جائیں, فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن, تو مت انہیں روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں, اذا تراضوا بینهم بمعروف بالمعروف, جبکہ وہ آپس میں بھلے طریقے پر راضی ہوں. ذالک یوعظ به من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر, اور یہ واعظ تم میں سے اس کو کیا جا رہا ہے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر, جس کا ایمان ہے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور آخرت میں جواب دہی کرنی ہے. ذالکم ازکی لکم واطہر, یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بھی ہے اور یہی تمہارے لیے ستھرا بھی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین, اب طلاق ہو گئی لیکن جو طلاق یافتہ خاتون ہے اس کی گود میں سابقہ شوہر سے دودھ پینے والا بچہ ہے, تو اب ایسی خاتون کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین, ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے مکمل دو سال. لمن اراد ان یتم الرضاع, کہ جو کوئی بھی رضاعت کی مدت جو دو سال کی اس کو پورا کرنا چاہے. آگے گنجائش آ رہی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر اپنے سابقہ بیوی سے کہے کہ اگر تم راضی ہوتی ہو تو میں دودھ کسی اور خاتون سے پلوا لیتا ہوں, وہ بچے کی رضائی ماں بن جائے گی. لیکن اگر وہ دونوں اس پر راضی ہوں کہ نہیں بچے کی اصل ماں وہی بچے کو دودھ پلائے, تو فرمایا کہ پھر خاتون کو چاہیے کہ وہ اس بچے کو پورے دو سال دودھ پلائے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور اس دوران جب تک کہ وہ خاتون اس بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو خاتون کی پوری خوراک اور اس کا لباس یعنی اس کے اخراجات اس کے ذمے ہوں گے جس کا بچہ ہے, یعنی بچے کے والد کے ذمے اپنے اس سابقہ بیوی کے کل اخراجات ہوں گے. اسے گویا ایک قسم کا جو ہے وہ کمپنسیٹ کرنا پڑے گا اس خاتون کو, کیونکہ وہ خاتون اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. لا تکلف, اور یہ ہوگا معاملہ بھرے طریقے پر یعنی دستور کے مطابق. نہ خاتون یہ کہے گی کہ میں تو تب دودھ پلاؤں گی جبکہ تم مجھے خرچے کے لیے اتنے ہزار روپے دو, اور نہ یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ کچھ کمی کرے اور جو کنجوسی کرے, بلکہ جو بھی دستور ہے جیسے اس شخص کی اپنی مالی حیثیت ہے اس کے مطابق وہ خرچہ دے گا اس خاتون کو. لا تکلف نفس الا وسعها, اور کسی بھی جان پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی گنجائش کے مطابق. لا تضار والدت بولدها, نہ نقصان پہنچایا جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے کہ ماں ممتا کی وجہ سے مجبور دودھ پلا رہی ہے اور صاحب کا شوہر صاحب اس کا خرچہ دے ہی نہیں رہے. ولا مولود اللہ بولدہ, اور نہ ہی نقصان پہنچایا جائے والد کو اس کے بچے کی وجہ سے کہ خاتون کہہ رہی ہے میں دودھ تو پلاؤں گی لیکن مجھے جو ہے وہ اس کے حوالے سے اتنا خرچہ مہینے کا چاہیے. وعلی الوارث مثل ذلک, اور وارث پر بھی ایسی ہی ذمہ داری ہے. بچے کا باپ فوت ہو گیا تو جو بھی اب مرحوم کے ورثہ ہیں اگر وہ ان کے علم میں ہے کہ ان کے والد کا بیٹا ہے اور وہ اس طرح سے متعلقہ خاتون کے پاس دودھ پی رہا ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پھر اس خاتون کے سارے اخراجات پورے کرے. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا أَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, پھر اگر وہ دونوں کے دونوں باہم مشورے سے اور باہم رضامندی سے یہ چاہیں کہ اب دودھ بچے کا چھڑا لیا جائے تو ان پر کوئی گناہ نہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, اور اگر تم یہ چاہو کہ نہیں کسی اور خاتون سے بچے کو دودھ پلاؤ تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف, جبکہ تم اس خاتون کو جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے جو بھی معاوضہ طے ہوا ہے پورا پورا دے دو بھلے طریقے پر. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور دیکھو اللہ کی نافرمانی سے بچو, وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ, اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں, وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ مریں, يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا تو پھر ان کو چاہیے, ان کی بیوہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے اور 10 دن. یہ ہے بیوہ کی عدت. متعلقہ کی عدت وہ تقریباً 3 مہینے ہے, کل ہم پڑھ چکے ہیں, جبکہ بیوہ کی عدت یہ 4 مہینے 10 دن ہے. مزید اس حوالے سے عدت کی تفصیل آئے گی سورہ طلاق میں. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر جب وہ بیوہ خواتین اپنے عدت کی مدت کو پہنچ جائیں, 4 مہینے 10 دن پورے ہو جائیں, فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف کہ وہ اپنے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں. وہ اگر کہیں اور نکاح اس کے بعد کرنا چاہیں تو تمہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, نہ تم کو رکاوٹ ڈالو. واللہ بما تعملون خبیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے. البتہ ایک بات کی احتیاط ضروری ہے کہ عدت کے دوران اس خاتون نے چونکہ ایک سوگ کی کیفیت میں رہنا ہے, لہذا اگر کسی کا اس خاتون سے نکاح کا ارادہ ہے کہ یہ خاتون بیوہ ہوئی ہے اور جیسی عدت پوری ہوگی تو میں اس سے نکاح کر لوں گا, تو اس دوران اس سے کوئی کھلم کھلا ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تاکہ اس کا ذہن منتشر نہ ہو اور وہ یکسو ہو کر اپنے مرحوم شوہر کے حوالے سے سوگ میں رہے. فرمایا ولا جناح علیکم تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, فیما ارستم به من خدمت النساء کہ اگر تم ان بیوہ عورتوں کو اشارے کنائے میں کوئی نکاح کا پیغام دے دو, یعنی نکاح کا اشارہ کر دو, او اکننتم فی انفسکم اور یا یہ ہے کہ تم اپنے جی میں اس نکاح کے ارادے کو چھپا لو, علم اللہ انکم ستذکرونہن اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم انہیں یاد کرتے رہتے ہو, وہ تمہیں پسند ہیں اور تم جی جی میں ان کو یاد کرتے ہو, ولیکن لا تواعدوہن سرا لیکن ان سے علیحدگی میں راز میں کوئی وعدہ نہ کرنا, واضح طور پر کوئی بات نہ کرنا, بس اشارہ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ ان سے پکی بات کر لینا کہ بس تمہاری عدت پوری ہوگی تو میں تم سے نکاح کروں گا اس کی ممانعت ہے, الا ان تقولوا قولا معروفا سوائے اس کے کہ تم کو بھلی بات اشارے کنارے میں کہہ دو, بلا تازمو عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلا اور دیکھنا نکاح کی گرہ کو مت باندھنا جب تک کہ عدت کا حکم اپنی مدت کو پہنچ نہ جائے. یہاں پر کتاب کا مفہوم کیا ہے؟ حکم. یہی میں نے کل سورہ بقرہ کی آیت 151 کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ کتاب کا ایک ترجمہ ہوتا ہے حکم. اللہ کے نبی نے لوگوں کو اللہ کی آیتیں سنائی, ان کا تزکیہ کیا, انہیں کتاب سکھائی یعنی پھر احکامات سکھائے. تو فرمایا حتی یبلغ الکتاب اجلا یہاں تک کہ جو عدت کا حکم ہے اپنی مدت کو پہنچ جائے. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کہ تمہارے جیوں میں ہے, بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑے تحمل والا ہے. لا جناح علیکم تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة کہ اگر تم بیویوں کو نکاح دے دو جن کو ابھی تم نے چھوا ہی نہیں اور نہ تم نے ان کے لیے مہر مقرر کیا ہے, رخصتی سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ گئی, ومتعوهن انہیں کچھ ساز و سامان دو, نکاح ہو گیا رخصتی نہیں ہوئی لیکن کسی وجہ سے طلاق تک معاملہ پہنچ گیا تو پھر کچھ نہ کچھ دے دلا کے انہیں رخصت کرو, اور حدیث میں آتا ہے کہ کم از کم ایک جوڑا کپڑے کا ضرور دو, علل منہ سے قدر ہو و علل مختر قدر ہو جو زیادہ حیثیت والا ہے وہ اسی حساب سے کوئی نہ کوئی تحفہ دے کے رخصت کرے, اور جو تنگ دست ہے وہ اپنے اسی مالی حیثیت کے مطابق کوئی نہ کوئی تحفہ دے کے رخصت کرے. متام بالمعروف اور یہ ساز و سامان ان کو دینا ہے معروف طریقے پر دستور کے مطابق, حقا علی المحسنین نیکوکاروں پر لازم ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ دے کر اپنی اس بیوی کو جس سے نکاح ہو گیا تھا رخصتی نہیں ہوئی اسے علیحدہ کریں. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ اور اگر تم نے انہیں طلاق دی اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا وقت فرضتم لہن فریضہ جبکہ تم ان کے لیے مہر طے کر چکے تھے فنصف ما فرضتم تو پھر آدھا مہر دینا پڑے گا جو تم نے طے کیا تھا الا ان یعفونا سوائے اس کے کہ وہ خود ہی معاف کر دے وہ کہیں کہ بے ہمیں کچھ بھی مہر نہیں چاہیے او یعفو بالذی بیدہ عقدۃ النکاح یا وہ معاف کر دے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے یعنی شوہر شوہر کا حق ہے طلاق دینا تو گویا نکاح کی گرا اس کے ہاتھ میں ہے وہ طلاق دے کے اس کو گرا کو کھول دیتا یا وہ شوہر معاف کر دے اس کا مطلب کیا ہے شوہر کہہ کہ کوئی بات نہیں میں پورا ہی مہر دے دیتا ہوں کوئی بات نہیں میں پورا مہر دیتا ہوں وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوا کے زیادہ قریب ہے اس لیے کہ اللہ نے تمہیں بڑا بنایا ہے تو تم اپنا پھر بڑا ہونا ثابت کرو بلا تنصبوا الفضل بینکم اور دیکھو آپس میں احسان کرنا یہ نہ بھولا کرو سارے معاملات حساب کتاب سے مت کیا کرو بلکہ یہ ہے کہ کبھی اس سے بھر کر فضل بھی کر دیا کرو کبھی احسان بھی کر دیا کرو جیسے مجھے ایک مرتبہ ایک بزرگ نے کہا تھا میں تبلیغی جماعت کے ساتھ ایک سہروزہ پر تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ایسا ہو کہ صرف جو ضروری فرائض ہیں وہی پورے نہ کرو کچھ نفل بھی پڑا کرو اگر تم اللہ کے ساتھ معاملہ بغیر حساب کتاب کے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ تمہیں بغیر حساب عطا کرے گا. تو بعض باتیں بزرگوں کی ایسی ہیں جو یاد رہ جاتی ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ میری زکات تو بنتی ہے پوری پوری فرض کیجئے کہ 2000 روپے تو میں 2000 روپے ہی دے دوں, نہیں مجھے کچھ تھوڑا سا زیادہ دینا چاہیے. اسی طرح سے فرض نمازوں کے علاوہ بھی نوافل پڑھنے چاہیے. تو فرمایا کہ آپس میں جو احسان کا معاملہ ہے اس کو کبھی نہ بھولا کرو. ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھنے والا ہے. حافظوا علی الصلوات درمیان میں نمازوں کا ذکر آ گیا, معاملہ چل رہا ہے نکاح اور طلاق کے مسائل کا, بیچ میں نماز کا, اس لیے کہ نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارے ایک عہد کو پھر سے تازہ کرتی ہے. ہم نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ایاک نعبدو, اے اللہ ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں اور کریں گے. ایک دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری غلامی کرتے ہیں اور وعدہ بھی کرتے ہیں کہ کریں گے. ایاک نعبدو اس کا ترجمہ فعل مضارع ہے عربی میں, حال اور مستقبل دونوں کا ہوتا. تو کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی اللہ سے تو عہد کر کے آئے کہ اللہ میں تیرا کہنا مانوں گا اور پھر اپنے معاملات میں آ کے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہو, دکان پر آ کر غلط کام کر رہا ہو, اور یا یہ ہے کہ گھر میں آ کر بیوی کے ساتھ وہ زیادتی کر رہا ہو. تو اگر نماز صحیح ہو تو نماز آدمی کو برائیوں سے روک دیتی ہے, بشرطے کہ آدمی نماز پورے شعور کے ساتھ پڑھ رہا ہو, صرف کو رسم ادا نہ کر رہا ہو. تو نماز عہد بندگی کو بار بار تازہ کرتی ہے. سرکشی نے کر دیے دندے نقوش بندگی, آؤ سجدے میں گرے لوہے جبھی تازہ کرے. فرمایا حافظوا علی الصلوات, نمازوں کی حفاظت کرو, یعنی پورے آداب کے ساتھ, پورے شعور کے ساتھ, پوری سمجھ کے ساتھ نمازوں کو ادا کرو. والصلاۃ الوسطی, اور خاص طور پر حفاظت کرو درمیانی نماز کی یا بہترین نماز کی, یعنی ہر نماز بہترین نماز ہو. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ وسطی کا مطلب بہترین بھی ہوتا ہے اور درمیانی بھی ہوتا ہے. اب جہاں تک بہترین ہے وہ تو بات واضح ہے کہ تمہاری ہر نماز بہتر سے بہتر ہو, خوب تیاری کے ساتھ, خوشو خضو کے ساتھ, دھیان کے ساتھ نماز پڑھو. درمیانی نماز کے حوالے سے اختلاف ہے. بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد عصر کی نماز ہے, کیونکہ دن کی 5 نمازوں میں وہی درمیان میں, اور اس وقت انسان چونکہ اپنا کاروبار زندگی بند کرنے والا ہوتا ہے تو بڑی جلدی ہوتی ہے, ایسا نہ ہو کہ وہ نماز فوت ہو جائے. اور بعض حضرات کے نزدیک اس سے مراد فجر کی نماز ہے, اس لیے کہ تاریخ بدلتی ہے مغرب سے, چاند طلوع ہوا, سورج ڈوبا, چاند طلوع ہوا, اور جو ہے وہ نیا نئی تاریخ شروع ہو گئی. سب سے پہلے مغرب کی نماز آئی, پھر عشاء کی آئی, درمیان میں فجر ہے, پھر ظہر ہے, عصر ہے, اور اسلامی تاریخ عصر کے بعد پھر جا کے ختم ہو جاتی ہے. تو فجر کی نماز پڑھنا یہ بھی واقعی بہت مشکل ہے. بہرحال دونوں آراء ہیں مفسرین کی. تو حفاظت کرو نمازوں کی، خاص طور پر درمیانی نماز کی. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو بڑی عاجزی کے ساتھ. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا، اور اگر تم ڈر رہے ہو، دشمن پیچھے لگا ہوا ہے اور تم بھاگ رہے ہو، تو پھر چلتے چلتے نماز پڑھ لو یا سواری پر نماز پڑھ لو. یعنی اتنی اہمیت ہے نماز کی کہ خوف کے دوران بھی نماز معاف نہیں. لہذا سواری پر نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ ممکن ہے کہ سواری قبلے کی طرف قبلہ رخ نہ ہو، تو آدمی نیت مان لے قبلے کی طرف منہ کر کے، پھر اس کے بعد جس طرف جانا ہے جاتا رہے اور جو ہے وہ نماز پڑھ لے سواری کے اوپر ہی. سواری پر ہی رکو ہو جائے گا، سجدے ہو جائیں گے، یا چلتے چلتے نماز پڑھ لے اور وہ پڑھے گا، پھر سجدے کرے گا اشاروں سے، رکو کرے گا اشاروں سے. فیضا امن تم، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، وہ ایمرجنسی، وہ پریشانی کی حالت ختم ہو جائے. فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے یاد کرو جیسے کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے اور تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. والذین یتوفون منکم، اب دوبارہ پھر وہی گھر کے مسائل، نکاح طلاق اور بیوہ، اس کے حوالے سے ایک پھر ہدایت. والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں، ویذرون ازواجا، اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ مریں، وصیت لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، تو وصیت کر دیں اپنی بیویوں کے لیے ایک سال کے خرچ کی بغیر انہیں نکالے ہوئے. ورثہ کو وصیت کر دیں کہ یہ میری بیوی ہے اور اس نے اسی گھر میں رہنا ہے ایک سال تک، اور اس کا سارا خرچے کی وصیت کرتا ہوں کہ اس کا خرچہ پورے ایک سال تک تم نے برداشت کرنا ہے. یہ کس بیوی کے لیے ہوگا؟ کہ جو ان کے اس کے بیٹوں کی سوتیلی ماں ہوگی. اگر تو سگی ماں ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے بچوں کا ویسی حق ہے، لیکن ایک آدمی کی دو شادیاں ہیں اور ایک بیوی سے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، پہلی بیوی سے اس کی اولاد ہے یا دوسری بیوی سے اولاد ہے، تو پھر جو اس کی اولاد ہے جس بیوی سے بھی، ان سے کہے گی تمہاری سوتیلی ماں ہے، میرے مرنے کے بعد اس کو ایک سال تک اسی گھر میں رکھنا اور اس کے سارے اخراجات برداشت کرنا. لیکن یہ حکم منسوخ ہو گیا، اس لیے کہ ابھی ہم نے اس سے پہلے وہ آیت پڑھ لی کہ ابتدا میں یہ حکم تھا، اس کے بعد پھر کہا کہ نہیں، بس صرف ان کی عدت کی مدت ہے 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن کے بعد پھر وہ خواتین آزاد ہیں، وہ چاہیں تو اپنے والدین کے گھر چلی جائیں بیوہ عورت، یا چاہے تو کسی اور شخص سے وہ نکاح کر لیں. فرمایا فَإِنْ خَرَجْنَا، اور اگر وہ خواتین اس ایک سال کی مدت کے دوران خود سے نکل جائے، کہیں جی نہیں ہم تو یہاں نہیں رہ رہے، ہم تو اپنے والدین کے یہاں جا کر رہیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلنا فی انفسهن من معروف، کہ وہ جو بھی اپنے بارے میں کریں معروف طریقے پر، بھلے طریقے پر. واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے حکمت والا. وللمطلقات متاع بالمعروف، اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھی کچھ نہ کچھ دینا ہے، ساز و سامان تحفے طائب دینے ہیں بھلے طریقے پر. ٹھیک ہے نا اتفاقی تھی، علیحدگی تک نوبت آ گئی، لیکن اسلام کہتا ہے یہ علیحدگی بھی خوبصورتی کے ساتھ ہو، لہذا کوئی نہ کوئی تحفہ دے کر اپنے بیوی کو گھر سے رخصت کرو. تو طلاق یافتہ عورتوں کو بھی کوئی نہ کوئی ساز و سامان دینا ہے، تحفہ دینا ہے بھلے طریقے پر. حقا علی المتقین، متقیوں پر ایسا کرنا لازم ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے. کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس پہ غور و فکر کرو. نوٹ کیجئے، پورے 4 رکوع اللہ نے نازل فرمائے سورۃ البقرہ میں ان آئلی قوانین کے حوالے سے، خاندان کے مسائل کے حوالے سے، نکاح طلاق عدت اس کے حوالے سے. لیکن اب ایک مرثیہ کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ آئلی قوانین چونکہ بہت اہم ہیں، قرآن نے ان کی پوری تفاصیل بیان کی ہیں. سیاسی اسلام کا نظام ہے، اس کے بارے میں قرآن میں تفاصیل نہیں، صرف اصول ہے، لیکن ان آئلی قوانین کے حوالے سے پوری ڈیٹیل ہیں. آگے سورۃ طلاق آئے گی، سورۃ النساء آئے گی، اس میں بھی تفاصیل ہے، اتنی اہمیت دی ہے. یہی وجہ ہے کہ انگریز بڑے صغیر میں آیا تو اس نے ہمارے آئلی قوانین کو نہیں چھیڑا، تاکہ اس نے پورے ملک کا قانون بدل دیا، لیکن اس نے محمدن لا کے نام سے پرسنل لا وہ برقرار رکھا۔ ہندوستان میں آج بھی یہ قانون برقرار ہے۔ ایک گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تھی 80s میں، ان کی سپریم کورٹ نے، شاہ بانو کیس مشہور ہوا تھا، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ شاہ بانو کو اس کے شوہر نے طلاق دی ہے، اب وہ زندگی بھر شاہ بانو کا سارے کا سارا خرچہ برداشت کرے گا۔ اسلام کی تعلیمات کے یہ خلاف ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، صرف عدت کے دوران شوہر وہ خرچہ برداشت کرے گا، یا اگر طلاق یافتہ خاتون اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو جب تک دودھ پلا رہی ہے اس وقت تک معاملہ ہوگا۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ زندگی بھر اب اسے یہ خرچہ دے گا۔ یہ مسلمانوں کے پرسنل لا کے اندر ایک مداخلت تھی۔ ہندوستان کے سارے مسلمان جمع ہو گئے اور انہوں نے مظاہرے کیے، حکومت کو مجبور کر دیا، لہذا حکومت نے بل پیش کر دیا پارلیمنٹ میں، راجیو گاندھی نے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس معاملے کی وجہ سے اسلام کا پورا آئلی نظام پڑھا ہے، اور اس نے اپنے پارلیمنٹ کے فورم پر کہا کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ عورت کو جتنے حقوق اسلام نے دیے اور کسی مذہب نے نہیں دیے، اور آج سے ہمارا ہندوستان میں یہ طے ہے کہ کوئی عدالت مسلمانوں کے پرسنل لا میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی۔ ایک وہ ہندوستان ہے، دوسرا ذرا اپنا رونا روئیے پاکستان کا۔ پاکستان میں 1962 میں ایوب خان نے جب نیا دستور بنایا تو اس میں وہ مسلم پرسنل لا جو انگریز کے دور سے چلا آ رہا تھا، شریعت کے مطابق تھا، اس کو تبدیل کر دیا، اور ضیاء الحق صاحب نے بعد میں شریع عدالت بنائی، اس پہ پابندی لگا دی کہ جو پرسنل لا میں تبدیلی کی ایوب خان نے، یہ شریع عدالت اس کو نہیں چھیڑ سکتی، وہ تو اسی طرح برقرار رہے گی۔ بدقسمتی سے یہ ہم نے حال کیا ہے، ایک قانون تھا شریعت کے مطابق، ہم نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ افسوس یہ ہے کہ اس کے حوالے سے ہمارے ہاں کوئی طوفان نہیں اٹھا۔ ہمارے ہاں تحریکیں چلی ہیں حکومتوں کو گرانے کے لیے، لیکن ایشوز کے حوالے سے ہم نے تحریکیں نہیں چلائیں۔ ہمارے دینی جماعتوں کی ترغیبی جمہوریت ہے، اسلام نہیں ہے، یہ اصل میں جو بدقسمتی ہے ہماری۔ ہمارے ملک میں آپ سوچیں کہ کتنے بڑے بڑے جرائم ہوئے ہیں، آئلی قوانین تبدیل کر دیے گئے، کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوا، کوئی تحریک نہیں چلی۔ سود کے حوالے سے شرعی عدالت نے ایک فیصلہ دیا تھا 2002 میں، مشرف نے اس کو تبدیل کر دیا، اس کے حوالے سے کوئی تحریک نہیں چلی۔ حدود آرڈیننس ضیاء الحق نے پاس کیا تھا اور وہ اس پر عمل تو آج تک نہیں ہوا، لیکن بہرحال ایک شریع قانون تو موجود تھا۔ مشرف کے دور میں پارلیمنٹ نے 2006 میں اس کو بھی ختم کر دیا۔ اس پارلیمنٹ میں 70 ارکان اسلامی جماعتوں کے بیٹھے ہوئے تھے، استعفے نہیں دیے، استعفے دے کے باہر آ جاتے، ایجیٹیشن کرتے، ویسا ایجیٹیشن جیسا بھی انہوں نے کیا ہے ناموس رسالت کی تحریک کے دوران، حکومت ہل کے رہ جاتی، ضرورت نہ ہوتی کہ آئندہ کوئی ہمارے کسی شرعی قانون کو یہاں پر تبدیل کرے۔ لیکن یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہماری ترجیح اب اسلام نہیں ہے، جمہوریت ہے یا اور مفادات ہیں، جس کی وجہ سے انتہائی بدنامی ہوتی ہے۔ لوگوں کا اب اعتماد اٹھ گیا ہے ہمارے ان سیاستدانوں پر بھی جو بظاہر مذہبی نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس حوالے سے احساس زیاں عطا فرمائے، اور اپنی ترجیح بجائے جمہوریت کے اپنی ترجیح اللہ تعالی ہمیں اسلام کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مذہبی جماعتوں نے مشرف کے ساتھ معاہدہ کیا تھا ایل ایف او، اس میں صرف اتنا طے کرایا کہ تم وردی اتار دو گے 31 دسمبر 2004، اسلام کے حوالے سے ایک بات اس سے نہیں منوائی۔ اس لیے جو ہے وہ ماتم ہے، مرثیہ ہے، افسوس ہے کہ ہماری ترجیح اسلام نہیں ہے، ہماری ترجیح وردی اتروانا اور جمہوریت ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صرف اور صرف اسلام کو ترجیح اول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں دو رکوعوں کا جوڑا آ رہا ہے، دو رکوع اب آ رہے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع پر، جہاد فی سبیل اللہ جان سے یعنی قتال فی سبیل اللہ، اور جہاد فی سبیل اللہ مال سے یعنی انفاق فی سبیل اللہ، دونوں کا ذکر اب دو رکوع میں آئے گا۔ فرمایا تاریخ بنی اسرائیل سے ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے، الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو کہ اپنے گھروں سے نکل بھاگے جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اس کی تفسیر پس منظر میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے چنگل سے قوم کو آزاد کرایا، سرائے سینا میں لے آئے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہوئے، بادلوں نے سایہ کیا، من و سلوہ نازل ہوا، پانی کے 12 چشمے چٹان سے جاری ہوئے، پھر اللہ نے تورات دی. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پہ اللہ کتنے احسانات ہیں، آؤ اس تورات کے نفاذ کے لیے ہم فلسطین میں قابض امال کا قوم کے خلاف جہاد کریں، اس قوم کو وہاں سے نکالے، مشرک قوم ہے، اور ہم وہاں پر تورات کی تعلیمات پر مبنی عادلانہ نظام ایک قائم کریں. قوم نے صاف جواب دیا کہ موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، انکار کر دیا. اللہ نے 40 سال تک اس قوم کو سزا دی اور وہ صحرا میں بھٹکتے رہے. 40 سال میں جو صحرا میں ایک نئی نسل پیدا ہو کر اور جوان ہوئی، اب ان میں فرعون کی غلامی کے اثرات نہیں تھے. فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. تو وہ جو بندہ صحرائی جو صحرا میں ایک نسل جوان ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام تو اس دوران فوت ہو چکے تھے، انہوں نے اپنے نبی جو اس وقت نبی موجود تھے یوشع بن نون، ان سے کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. فلسطین کے اوپر حملہ کیا اور کامیابی ملی. لیکن بڑے عرصے بعد ایک مہذب اور ایک ڈیولپڈ سویلائزڈ بستی میں داخل ہونے کا موقع ملا تھا، ورنہ صحرا میں کافی عرصے سے بھٹک رہے تھے. تو لہذا جو ایک ڈیولپڈ سٹی ہوتا ہے اس کے جو مزے تھے اس کے حوالے سے ان میں پڑ گئے. 12 قبیلے تھے، انہوں نے پورے فلسطین کو 12 حصوں میں تقسیم کر دیا، یہ علاقہ ہمارا، یہ تمہارا، یہ تمہارا، اور پھر چھوٹی چھوٹی حکومتیں آپس میں لڑنا شروع ہو گئی. کچھ عرصے بعد امالکہ قوم نے بغاوت کر کے پھر سے ایک کاؤنٹر ریولوشن اور جوابی انقلاب برپا کر دیا، اور یہ اتنے بزدل ہو چکے تھے بنی اسرائیل کہ یہ ان سے مقابلہ نہیں کر سکے، اور یہ موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل کر اور باہر بھاگ کھڑے ہوئے اور صحرا میں آ گئے. یہ اس کا ذکر ہے. الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف کے جو اپنے گھروں سے نکل پڑے، حالانکہ وہ تعداد میں ہزاروں تھے، تعداد خوب تھی لیکن بزدل تھے. فقال لهم حضر الموت، نکلے کیوں موت کے خوف سے. فقال لهم الله موتوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ. اللہ نے ہزار کے ہزار افراد کو ایک وبا کے ذریعے سے موت دے دی. ثم احیاهم، اللہ نے پھر انہیں دوبارہ زندہ کر دیا. سمجھانا یہ مقصود تھا کہ موت تو یہاں بھی آ گئی، تم جس موت سے بھاگے نکلے تھے وہ موت تو ایسے بھی آ سکتی ہے، تو لہذا موت سے مت ڈرو، موت تو اپنے وقت معین پر آ جائے گی. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں میں سے اکثر شکر نہیں کرتے. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو. مسلمانوں کو ذہنی طور پر بدر کے مارکے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ اس صورت میں جنگ کا حکم آ چکا ہے، یہ تیسری بار آ رہا ہے. اللہ کی راہ میں جنگ کرو. بالم ان اللہ سمیع علیم، اور جان لو کہ بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو دے قرض بہترین قرض. بڑی پیاری آیت ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کرنے کی 2 مدات ہیں. ایک مد وہ ہے کہ جس کا مقصد بندوں کی ضرورت پوری کرنا ہے، کوئی بیچارہ یتیم ہے، غریب ہے، مسکین ہے، بیوہ ہے، آپ نے اس کی مدد کر دی، یہ صدقہ ہے قرآن کی اصطلاح میں. اور اگر پیسہ خرچ کیا دین کی خدمت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، چاہے اس کی کوئی بھی صورت ہو. ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گھر پہ بلایا، کچھ کھلایا پلایا، اور ان کے سامنے کو دین کی بات خود رکھ دی، کسی مدرس کو بلا کے رکھوا دی، کوئی کتاب خرید کر کسی تک پہنچا دی، کوئی کیسٹ کو سی ڈی خرید کے اس تک پہنچا دی، یا کوئی اس قسم کا کام جیسا ہم یہ کر رہے ہیں تو اس کام کے حوالے سے کوئی مالی تعاون کر دیا تاکہ جو بھی انتظامات ہیں اس کے خرچے پورے ہو جائے. کوئی بھی شکل ہو کہ جس کا مقصد دین کو پھیلانا ہو، یا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کا بدل آ گیا، ہتھیاروں کے لیے، سواریوں کے لیے، دواؤں کے لیے، اور مجاہدین کی ضروریات اور خوراک کے لیے پیسے دے دیے. تو ہر ایسا پیسہ جس کا مقصد ہو دین کو پھیلانا اور دین کو غالب کرنا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے ذمے قرض ہے اور میں یہ تمہیں بڑھا چڑھا کر لوٹاؤں گا. ایک تم نے بندوں کی مدد کے لیے خرچ کیا وہ بندوں کے لیے تھا، وہ صدقہ ہے، اس کا بھی اجر اللہ دے گا، اور ایک تم نے میرے دین کے لیے خرچ کیا وہ میرے ذمہ قرض ہے، میں تمہیں اسے بڑھا چڑھا کے لوٹاؤں گا۔ ایک قرض حسنا کی اصطلاح فقہی ہے، وہ اور ہے، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ وہ اصطلاح یہ ہے کہ آپ کسی کو بغیر کسی سود کے آپ اس کو قرضہ دے دیں کہ بھائی تم پریشان ہو، یہ قرضہ لے لو، مدت ہم طے کر لیتے ہیں، مجھے اتنے مہینے بعد واپس کر دینا، بس اضافہ کوئی نہیں لوں گا، یہ قرض حسنا ہے۔ لیکن وہ فقہی اصطلاح ہے، یہ جو قرض حسنا کی اصطلاح ہے یہ قرآنی اصطلاح ہے، اس کا مطلب ہے دین کے لیے مال خرچ کرنا۔ فرمایا من ذل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جنگ کا حکم دیا گیا ہے تو جنگ کے لیے پیسہ بھی چاہیے، ہتھیاروں کے لیے، دواؤں کے لیے، دوائیوں کے لیے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے بہترین قرض، فیضائفہ لہ اضعافا کثیرا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے بڑھائے گا کئی گنا، اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا چڑھا کر وہ لوٹائے گا۔ واللہ یقبض و یبسط، اور دیکھو اللہ تعالیٰ ہی کسی کے لیے تنگی کر دیتا ہے، کسی کے لیے کشادگی کر دیتا ہے۔ وإليه ترجعون، اور تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل، اور کیا تم نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے کچھ سرداروں کی طرف، من بعد موسیٰ، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے، یہ جب نکل آئے اپنے بستیوں کو چھوڑ کر صحرائے سینا میں، اللہ نے ان پر موت طاری کی، پھر دوبارہ زندہ کیا۔ اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم نے بزدلی دکھا کر اچھا نہیں کیا۔ اب اس زمانے میں نبی تھے جو کہ بڑے عمر رسیدہ تھے، بہت بوڑھے تھے، حضرت سمیل علیہ السلام۔ اب ان کے سردار حضرت سمیل علیہ السلام کے پاس گئے، الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسیٰ، کیا تم نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے ان سرداروں کی طرف جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے۔ اس قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، جبکہ انہوں نے اپنے نبی سمیل علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جنگ کریں۔ قال هل اسيتم، نبی جانتے تھے کہ بزدل ہیں، تو نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا اس کا بھی امکان ہے، ان کتب علیکم القتال، کہ تمہارے اوپر جب جنگ فرض کر دی جائے، اللہ تقاتلو، تو تم اس وقت لڑنے سے انکار کر دو۔ قالوا وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، اور انہیں جواب دیا کہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں، وقت اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے اور ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، اور ہمارے بیٹوں سے ہمیں محروم کر دیا گیا ہے، ہمارے بیٹے انہوں نے چھین لیے ہیں، ہمیں ہمارے گھروں سے بے دخل کر دیا ہے، ہم تو ضرور جنگ کریں گے۔ فلما قطب علیہم القتال، لیکن جب ان پر جنگ کو کرنا فرض کر دیا گیا، تبلّوا، تو انہوں نے پھر پیٹ دکھا دی، انہوں نے جنگ سے پسپائی اختیار کر لی، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے چند کے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالی ظالموں کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وقال لهم نبیهم، اور ان سے کہا ان کے نبی نے، ان اللہ قد باث لکم تالوت ملکا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے تالوت کو بنا دیا ہے بادشاہ۔ نبی چونکہ خود عمر رسیدہ تھے، بوڑھے تھے، اور وہ جنگ میں اب قیادت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے قوم نے کہا تھا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنائیے، کوئی سپہ سالار مقرر کر دیجئے۔ تو نبی نے کہا کہ ہاں اللہ کی طرف سے مجھے وحی آئی ہے، اور جو تم میں سے تالوت ہیں یہ اب تمہارے بادشاہ ہیں۔ قالوا انا یکون لہ الملک علینا، تو قوم کے سرداروں نے کہا کہ وہ ہم پر کیسے بادشاہ بن سکتے ہیں، ونحن احق بالملک علینا، اور ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں، ولم یوتا ساتم من المال، انہیں تو مال میں سے کوئی وسعت نہیں دی گئی، وہ تو مالی اعتبار سے بڑے تنگ دست ہے، وہ غریب آدمی، وہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے، بادشاہ تو بننا چاہیے مالدار کو۔ تو گویا ان کے نزدیک بھی اصل اہمیت مال کی تھی، انہوں نے کہا کہ بادشاہ کسی مالدار کو ہونا چاہیے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، حضرت سمیر علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ نے انہیں تم پر چن لیا ہے، انہیں تم پر ترجیح دی ہے۔ کیوں؟ وزادہ بسطتا فی العلم والجسم، اس لیے کہ اللہ نے انہیں وسعت دی ہے علم میں بھی اور جسم میں بھی، وہ صاحب علم ہے، گویا اللہ کے نزدیک مال سے زیادہ اہمیت علم کی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ جسم میں طاقت میں بھی زیادہ ہے، مرحلہ جنگ کا ہے اور جنگ میں تو جسمانی طاقت کی ضرورت ہے، تو اللہ نے انہیں علم کے اعتبار سے اور جسم کے اعتبار سے خوب وسعت دی ہے۔ پھر نوٹ کیجئے، یہ دوسری آیت آ رہی ہے علم کی اہمیت کے حوالے سے، پہلی آئی تھی چوتھے رکوع میں سورہ بقرہ کے، آدم علیہ السلام کو کیوں فضیلت دی فرشتوں پر؟ اس لیے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا تھا، اللہ تعالی ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ یوتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیهم، اور ان سے کہا ان کے نبی نے، ان آیت ملکہ، کہ بے شک حضرت طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، ان یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، کہ جس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے تسکین کا سامان ہے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور وہ بقایا جات ہیں جو چھوڑے تھے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے گھر والوں نے۔ یہ ایک تابوت تھا کہ جس میں وہ عصا رکھا ہوا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اژدہا بن جاتا تھا، کوئی من و سلوہ بھی نشانی کے طور پر رکھے ہوئے تھے، کچھ اور تبرکات بھی تھے۔ جب یہ بھاگے ہیں فلسطین سے تو وہ تابوت بھی وہیں چھوڑ کر آ گئے، اب بعد میں بڑا افسوس ہوا کہ ہماری بڑی مقدس شہ ہے اور وہ بھی فلسطین میں رہ گئی۔ تو ان کو خوشخبری دی نبی علیہ السلام نے کہ جیسی تالوت بادشاہ بنیں گے وہ تمہارا مقدس تابوت تمہارے پاس آ جائے گا۔ کیسے آئے گا؟ فرمایا تحملہ الملائکہ، اسے اٹھا کر لائیں گے فرشتے۔ تو ہوا یہ کہ وہ تابوت ان فلسطین میں جو غالب قوم کے مالکہ انہوں نے رکھا تھا ایک بیل گاڑی پر، اور وہ بیل گاڑی وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی، گویا فرشتوں نے اس بیل گاڑی کو بگایا اور وہ بیل گاڑی بھاگ کر آ کر ان کے پاس آ گئی، اور اس طرح سے انہوں نے وہ تابوت ان کے پاس پہنچ گیا، بڑے خوش ہوئے۔ یہود کا خیال ہے کہ وہ تابوت ابھی بھی موجود ہے مسجد اقصی کی بنیادوں میں، یہی وجہ ہے کہ وہ مسجد اقصی کے ساتھ کھدائیاں کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہمیں وہ تابوت وہاں سے مل جائے گا۔ ان فی ذلک لآیت لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعتاً مومن ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، اب حضرت طالوت کی بادشاہت قائم ہو گئی اور اب وہ امالکہ قوم سے جنگ کے لیے اپنے لشکر کو لے کر نکلے، لیکن لشکر کو انہوں نے پہلے ایک آزمانے کی تدبیر کی۔ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، انہوں نے اپنے لشکر کے لشکر میں جو فوجی تھے جو ان کے ساتھ ساتھی تھے ان سے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے سے آزمائے گا، فمن شرب منہ فلیس منی، جس کسی نے اس میں سے خوب سیر ہو کے پانی پیا اس نہر میں سے وہ میرے ساتھ نہیں جائے گا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ومن لم یطعم فانہ منی، اور جس نے بھی اس نہر کے پانی کو نہیں چکھا وہ میرے ساتھ آگے مارکے میں جائے گا۔ الا من اخترف غرفتم بید، ہاں سوائے اس کے کہ وہ ایک مٹھی بھر پانی چلو بھر پانی وہ پی لے۔ تو یہ ڈسپلن چیک کرنا تھا کہ میں انہی لوگوں کو ساتھ میدان جنگ میں رکھوں جو میرا کہنا مانے، ورنہ اگر میں لے تو گیا اس پورے کے پورے ہجوم کو اور عین وقت انہوں نے میرا کہنا نہیں مانا تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ جنگ میں شکست ہو جائے گی اور برا حال ہوگا۔ تو وہی لوگ میرے ساتھ جائیں جو ڈسپلنڈ ہوں، جو میرا کہنا ماننے کو تیار ہوں۔ امتحان بڑا سخت تھا، طویل سفر تھا، شدید پیاس لگی ہوئی تھی، نہر پر پہنچے۔ اب اگر تو کہتے کہ نہر کے پانی کو کسی نے چھونا تک نہیں ہے تو آزمائش آسان ہوتی، کہا کہ اتنی اجازت ہے کہ ایک چلو پی لو، اور جب آدمی کسی چیز کو ایک مرتبہ چکھ لے اس کا ذائقہ آ جائے تو پھر اس سے ہاتھ روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بڑی سخت آزمائش تھی کہ ایک چلو پیلو، اس سے زیادہ نہیں پینا، لہذا اکثریت اس آزمائش میں فیل ہو گئی۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، ان میں سے اکثریت نے اس پانی کو پی لیا، اس میں سے اس پانی کو پیا سوائے چند کے۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، اب اس کے بعد جب نہر کو کراس کیا، عبور کیا انہوں نے اور ان کے ساتھ ان لوگوں نے جو ایمان رکھتے تھے، کون ایمان رکھتے تھے؟ جنہوں نے حضرت طالوت کی بات مانی تھی اور سیر ہو کر نہر سے پانی نہیں پیا تھا، صرف بس ایک چکرا تھا، ایک زبان تر کر لی تھی. اللہ کہہ رہا ہے جو ڈسپلن کے پابند ہیں وہی حقیقی مومن ہیں. تو ان کو ان کے ساتھ جب نہر کو پار کیا، فلما جا وزہ ہوا والذین آمنوا معہ، آمنوا معہ کون ہے؟ جنہوں نے نظم کی پابندی کی، امیر کی بات مانی، اپنے سپہ سالار کی بات مانی. قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، اس وقت دونوں نے کہا کہ بھائی آج تو ہمارے پاس قوت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کر سکیں، اس لیے کہ جو مخالف بادشاہ تھا مالکہ کا، اس کا نام جالوت تھا اور اس کا لشکر وہ تعداد میں ہتھیاروں کے حوالے سے بہت بڑا تھا، یہ تعداد میں بہت کم تھے، اس لیے کہ جو چھننی لگی تھی اس میں سے بہت تھوڑے سے بچ گئے تھے. جب قتال فرض ہوا تو بہت سے پہلے پھر گئے، ہم نے اس سے پہلے پڑھا. اس کے بعد کچھ ڈسپلن کے امتحان میں فیل ہو گئے اور وہیں نہر کے پیچھے روک دیے گئے. اب تھوڑے سے لوگ تھے جو ڈسپلن تھے، اب وہ بڑی تھوڑی تعداد ہے، سامنے جالوت اور اس کا بہت بڑا لشکر ہے. تو جیسی لشکر پر نگاہ پڑی جالوت کی، انہوں نے کہا کہ آج ہمارے پاس قوت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کر سکے. ایسے میں کچھ جمع مرد بول پڑے، قال الذین یظنون انہم ملاق اللہ، کہا ان لوگوں نے جو کہ خیال کرتے تھے کہ انہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، یعنی جو اللہ سے ملاقات کے لیے بے چین تھے، جو شہادت کے لیے بے چین تھے، انہوں نے کہا کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ، کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت غالب آ گئی ہے بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے. فیصلہ کن چیز تعداد اور اسباب نہیں ہے، فیصلہ کن چیز اللہ تعالی کا حکم ہے. الحمدللہ ہمارے سامنے اس کا تجربہ ابھی ہوا ہے. طالبان تعداد کے اعتبار سے بھی کم، وسائل کے اعتبار سے بھی کم. امریکہ آیا تھا سن 2001 میں بڑے تکبر کے ساتھ کہ پہلے ڈیزی کٹر پھینک کر اور کارپیٹ بومبنگ کر کے جو ہے وہ بالکل تہس نہس کر دیں گے طالبان کو، اور اس کے بعد پھر یہاں پر شمالی اتحاد کے ساتھ مل کر اپنی حکومت قائم کریں گے اور اس خطے کو اپنا ایک اڈا بنا لیں گے. لیکن یہ ہے کہ ہوا کیا، اب 2011 آ گیا ہے، 7 اکتوبر کو 10 سال ہو جائیں گے. اس وقت امریکہ جیسی بڑی قوت منتیں کر رہی ہے طالبان کی کہ ہم سے مذاکرات کر لو، لیکن وہ اپنے اصول پر قائم ہے کہ نہیں، تم ایک جارے قوم ہو، تمہیں آ کے غاصبانہ قبضہ کیا ہمارے ملک پر، پہلے ساری فوجیں نکالو پھر مذاکرات ہوں گے. کیسی اللہ نے عزت دی ہے، کیسی اللہ نے فتح دی ہے. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ، کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت غالب آ گئی بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے. ولما برزوا لجالوت وجنود، اب جب وہ بالکل سامنے آ گئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، اب آمنا سامنا ہو گیا، اب مقابلہ شروع ہونے والا ہے، اس وقت کیا کیا؟ قالوا، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے رب ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے. افرغ علینا، ہمیں آج بہت زیادہ صبر استقامت کی ضرورت ہے، ہم پر صبر کو انڈیل دے. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اللہ سے دعا کی، اللہ نے مدد کی. فہزموہم باذن اللہ، تو انہوں نے ان کافروں کو ہزیمت سے دوچار کر دیا اللہ کے حکم سے. فیصلہ کن چیز اللہ کا حکم، اللہ کی مدد ہے. وقتل داؤد جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. یہ داؤد علیہ السلام یہ اپنی بکریاں چرا رہے تھے، اور جو تفسیر آتی ہے تالمود میں کہ ایک لنگوٹا سا پہنا ہوا تھا، 17 سال کی عمر تھی، بکریاں چرا رہے تھے. کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت جالوت لشکر لے کے جا رہے ہیں، یہ بھی ساتھ شامل ہو گئے. حضرت طالوت نبی نہیں ہے، لیکن حضرت داؤد کو اللہ نے بعد میں نبوت پہ سرفراز فرمایا. اب اس کے بعد یہ لشکر کے ساتھ ساتھ ہیں. اب جب بالکل آمنے سامنے ہو گئے، اب مقابلہ شروع ہو رہا ہے، جالوت نکلا لشکر میں سب سے آگے، اور اس نے اس مسلمان لشکر کو حضرت تالوت کے لشکر کو مقابلے کی دعوت دی، کون ہے جو میرا مقابلہ کرتا ہے؟ اب تالوت جالوت بہت بڑا پہلوان تھا اور پورا غرق تھا لوہے کے لباس میں، صرف اس کی ایک آنکھ نظر آ رہی تھی، اس آنکھ پہ حملہ ہو سکتا تھا، باقی پورے جسم کے اوپر لوہے کا اس نے لباس پہنا ہوا تھا۔ حضرت داؤد نکل آئے کہ میں اس کا مقابلہ کروں گا، تو لوگوں نے کہا کہ تم 17 سال کے بچے ہو اور وہ اتنا رحیم شہیم پہلوان ہے، اور ذرا اس کی دیکھو حفاظت، اس نے کتنا اپنے آپ کو مضبوط لباس میں اپنے آپ کو اس نے محصور کیا ہوا ہے، تم کیسے اس کا مقابلہ کرو گے؟ بڑا پیارا ان کا جواب ہے، کہنے کہ میرے پاس میرا گوپیا ہے، گوپیا کہتے ہیں غلیل کو، میں اس گوپیے سے نشانہ لے کر ان شیروں کے جبڑے توڑ دیتا ہوں جو میری بکریوں پر حملہ کرتے ہیں، لہذا یہ نامختون بھی مجھ سے نہیں بچ سکتا۔ یہ نامختون بہت بڑی گالی تھی غیر اسرائیلیوں کے لیے، ختنہ یہ سنت ہے، سنت ابراہیمی ہے، تو میں اس نامختون کو نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے گوپیے میں پتھر رکھا اور اس کے بعد گوپیے کو گھما کر جو پتھر چھوڑا ہے تو سیدھا اس کی آنکھ میں داخل ہوا پتھر، اور اس کے بیجے سے نکل گیا اور وہ شخص فوراً گر گیا۔ اب جب وہ گرا ہے تو اس کے پورے لشکر کے اوپر ایک گھبراہٹ طاری ہو گئی، اور حضرت تالوت اور ان کے ساتھیوں نے اکبارگی حملہ کیا اور ان کو شکست سے دوچار کیا۔ فرمایا قتل داؤد جالوتا، قتل کر دیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک، تو اللہ نے پھر حضرت داؤد کو بادشاہت دی۔ حضرت تالوت بڑے خوش ہوئے، اپنا داماد بنا لیا، 16 سال تک حضرت تالوت خلیفہ رہے، اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام 40 سال تک خلیفہ رہے، پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام بھی 40 سال تک خلیفہ رہے۔ اللہ نے انہیں بادشاہت دی، بل حکمہ اور حکمت دی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے وہ کچھ سکھایا جو اللہ چاہتا تھا، بہت کچھ سکھایا، نبوت پہ سرفراز کیا، اور پھر نبی کو اللہ تعالیٰ کیا کا علم دیتا ہے، اللہ جانے اور نبی جانے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ اسی طرح سے لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے مٹانا دیتا، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین برباد ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو سرکشوں کو اسی طرح سے اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے مٹا دیتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام جہان والوں پر بہت فضل کرنے والا ہے۔ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، اے نبی یہ آیتیں ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں ایک مقصد کے تحت۔ مقصد کیا ہے؟ ابھی عنقریب یہ کہانی دوبارہ دہرائی جائے گی، ابھی بدر کا مارکا آئے گا، مسلمان حضرت تالوت کے لشکر کتنا تعداد میں کم ہوں گے اور سامنے ابو جہل اور اس کا لشکر تعداد میں 3 گنا زیادہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں نے بھی اسی طرح سے پامردی دکھانی ہے جیسی پامردی دکھائی تھی حضرت تالوت کے ساتھیوں نے، اور جس طرح سے اللہ کی مدد ان کے لیے آئی تھی اسی طرح سے اللہ کی مدد اب صحابہ کرام کے لیے بھی آئے گی۔ تو یہ کوئی قصے کہانی صرف اس لیے نہیں ہے دلچسپی کے لیے، یہ سارے قصے کہانیاں بامقصد ہیں، ان سے سبق حاصل کرو کہ اصل اہمیت اللہ تبارک و تعالی کی مدد کی ہے، اسباب کی نہیں ہے، تعداد کی نہیں ہے۔ کبھی بھی دشمن کے زیادہ وسائل کو دیکھ کر مروب نہ ہو، اور کبھی بھی اپنے وسائل کی قلت سے مایوس نہ ہو۔ سبق حاصل کرو کہ ان واقعات میں اصل سبق کیا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو اے نبی ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں ایک مقصد کے تحت۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، تبھی تو آپ یہ سارے کے سارے واقعات انہیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، ورنہ آپ نے تو نہ کبھی کسی لائبریری میں جا کر تاریخ کی کتابیں پڑھی ہیں، نہ آپ نے کہیں سے کو پڑھنا لکھنا سیکھا ہے۔ یہ سارے واقعات کا بیان اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔